بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وفد عبد القیس کے متعلق حدیث شریف, اب اس کے متعلق چند اہم مسائل کا مذاکرہ ہے. اس کے اندر ایک مسئلہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس کو اسلام اور ایمان کی تعلیم فرمائی, اسلامی احکام بتلائے, چار کرنے کے کام بتلائے اور چار رکنے کے کام بتلائے. پہلی ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ حضرت ابو جمرہ رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی نظر میں اتنے زیادہ محبوب کیوں تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کو وہاں رکنے کے لیے فرمایا کہ میرے پاس رک جاؤ. محبوبیت کی ایک وجہ بتلائی گئی تھی کہ یہ فارسی زبان بہت اچھی جانتے تھے, اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عربی زبان آتی تھی, تو لوگ سوال کرنے آوے, مسائل پوچھنے آوے, تو ترجمے کا کام یہ بہت اچھا کرتے تھے اور ان کے ذریعے دین کی اشاعت بہت اچھی طرح ہوتی تھی. ایک دوسری اہم وجہ ہے وہ سمجھنی ہے کہ ابو جمرہ کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس کو اتنی زیادہ محبت کیوں تھی. دراصل بات یہ تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے میں حج تمتع کے قائل نہیں تھے کہ کوئی آدمی حج تمتع کرے, اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا مسلک یہ تھا کہ حج تمتع کر سکتے ہیں, یعنی آدمی ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کرے اور حج بھی کر لے, یہ کام کر سکتا ہے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ حج تمتع نہیں کر سکتا, ایک سفر میں آؤ, ایام حج میں حج کرو, واپس چلے جاؤ, اور عمرے کا شوق ہو تو الگ سے مستقلاً آؤ. یہ ایک اختلافی مسئلہ تھا حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان میں. اس میں ایسا ہوا کہ حضرت ابو جمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے احرام باندھا ہے, اور وہ احرام انہوں نے حج تمتع کا باندھا. اب لوگوں نے ان کے اوپر اشکال کیا کہ دیکھیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو منع کرتے ہیں اور آپ نے حج تمتع کا احرام باندھ دیا. انہوں نے کسی کی سنی نہیں ابو جمرہ نے, اور مضبوط ڈٹے ہوئے رہے کہ میں حج تمتع کا احرام باندھا ہے وہ پورا کر کے رہوں گا. احرام باندھ دیا. اندازہ ایسا ہے کہ کچھ سفر بھی کر لیا ہوگا یا نکل گئے ہوں گے حج کے لیے. خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو جمرہ کو زیارت نصیب ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کے اس احرام کی تائید فرمائی کہ تم نے جو یہ حج تمتو کا احرام باندھا ہے بہت صحیح کام کیا. بعض روایتوں میں یوں لفظ آتا ہے حج مبرور و عمرۃ متقبلۃ، کہ تم نے جو یہ احرام باندھا حج مبرور، اللہ تمہارے حج کو مبرور بناوے اور تمہارے عمرے کو بھی اللہ تعالی قبول فرماوے. تو حضرت ابو جمرہ کے اس تمتو والے احرام کی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید فرما دی. تو انہوں نے اپنے استاد محترم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وہ واقعہ بیان کیا کہ آج رات میں نے ایسا خواب دیکھا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس بہت خوش ہوئے اس لیے کہ اس خواب کے ذریعے ان کے مسلک کی تائید ہو رہی تھی، چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا جو موقف تھا کہ حج تمتو کی نیت کر سکتے ہیں، اس موقف کی زوردار تائید ہو گئی بارگاہ رسالت سے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت ابو جمرہ سے بہت زیادہ خوش رہتے تھے. پھر ایک بات یہ بھی سمجھ لو کہ اگر کسی انسان میں شرافت ہوتی ہے اور کوئی انسان اچھے شریفانہ انداز کے اندر زندگی گزارتا ہے اور اس کے اندر نیک اعمال ہوتے ہیں، خلوص ہوتا ہے، تو یہ اس کی عزت کے بڑھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. حضرت ابو جمرہ کی جو عزت بڑھی اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں، تو یہ عزت بڑھنے کا ذریعہ مال دولت نہیں تھا، بلکہ ابن عباس خود ابو جمرہ کو مال تو دیتے تھے، ابو جمرہ کیا مال دیتے حضرت عبداللہ ابن عباس کو. تو یہ جو ان کے استاد کی نظر میں ان کی عزت بڑھی، اس کا اصلی سبب تھا ابو جمرہ کے حسن اخلاق، خلوص، حدیث شریف سیکھنے کا جذبہ، پاکیزہ شوق، اس چیز نے ان کو استاد کی نظر کے اندر محبوب بنا دیا، جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس اتنی عزت کرتے تھے کہ اپنے ساتھ مسند کے اوپر بٹھاتے تھے اور ساتھ بیٹھ کر ان کا اکرام کرتے تھے. دوسرا ایک مسئلہ یہاں سمجھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس کی آمد کے اوپر اپنی زبان سے ارشاد فرمایا مرحبا مرحبا. تو یہ مرحبا کا آغاز کب سے ہوا؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ سیف سین یا فا، سیف ابن زی یزن، ذالیا زی یا زینون، سیف ابن زی یزن نامی ایک شخص نے سب سے پہلی مرتبہ لفظ مرحبا کو استعمال کرنا شروع کیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مرحبا کا لفظ استعمال فرمایا ہے. جن احادیث کے اوپر نظر ہے اور جو حضرات شراح لکھتے ہیں، اس میں احادیث میں تقریباً پانچ مواقع ایسے ملتے ہیں کہ جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ مرحبا کو استعمال فرمایا. نمبر ایک، وفد عبد القیس کی آمد کے موقع پر، جیسا کہ یہاں بخاری شریف کی روایت میں ہمارے سامنے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ مرحبا کے ذریعے سے ان کا استقبال فرمایا. نمبر دو، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا کہہ کر کے خطاب فرمایا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب کے اندر وہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کو مرحبا کہہ کر کے خطاب فرمایا. نمبر تین، اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر ارشاد فرمایا، مرحبا بابنتی، میری پیاری بیٹی تجھے مرحبا. یہ حضرت فاطمہ کو بھی حضور نے خطاب فرمایا. نمبر چار، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا بالرقب المعاصر کے لفظ سے، بالرقب المہاجر کے لفظ سے مرحبا فرمایا. تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ مرحبا سے خطاب فرمایا. پانچواں موقع، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا بالطیب المطیب کے لفظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا. یہ پانچ مواقع احادیث کے اندر ملتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ مرحبا کو استعمال فرمایا. اب تیسرا اہم نازک مسئلہ، وہ مسئلہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ باتوں کی ان کو تعلیم دی، حالانکہ اوپر روایت میں لفظ یہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چار باتیں سکھلائی. فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعِينَ، اور جب تعلیم دینے کی بات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ باتوں کی تعلیم دی. تو ظاہراً حدیث شریف کے دونوں جملوں کے درمیان میں تعارض پیدا ہو گیا. اس تعارض کو کیسے حل کرنا، یہ ہے اہم ترین مسئلہ. تو اس کی مختلف توضیحات ہیں. پہلی توجیہ اس کی یہ کی گئی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار باتیں سکھلانے کے لیے فرمایا تھا اور حضور نے ان کو چار باتیں بتلائی، اس کے بعد پانچویں چیز ان کے حالات کے پیش نظر حضور نے ارشاد فرما دی. اول چار چیزیں وعدے کے مطابق ارشاد فرمائی اور پانچویں چیز ان کے حالات کے پیش نظر ارشاد فرمائی. وعدہ فرمایا تھا چار چیز کا، اسی لیے چار چیز سکھلا دی. پھر یہ دیکھا کہ ان کے حالات ایسے ہیں کہ ان کو ایک پانچویں چیز بھی بتلا دینی چاہیے. تو اول چار چیزیں وعدے کے مطابق بتلائی اور پانچویں چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حالات کے اعتبار سے بتلائی. اس لیے کہ یہ عبد قیس کا قبیلے مدر کے ساتھ جنگ کا معاملہ رہتا ہی تھا، چھیڑ چھاڑ جنگ قبیلے مدر کے ساتھ چلتی رہتی تھی. اسی لیے غنیمت کا مال ظاہر ہے کہ حاصل ہوگا جنگ ہوگی تو، اسی لیے حضور نے پانچویں بات خمس والی غنیمت میں سے ان کے حالات کے پیش نظر ارشاد فرما دی. دوسری توجہ سمجھو. دوسری توجہ کا حاصل یہ ہے کہ پانچ چیزیں جو حضور نے سکھلائی اس میں پہلے نمبر کی چیز کو چار میں شمار مت کرو. پانچ چیزیں جو حضور نے بیان فرمائی اس میں نمبر اول کی چیز کو چار چیزوں میں شمار مت کرو. نمبر اول پر کیا تھا؟ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا, اس کو چار چیزوں میں شمار مت کرو. کیوں اس کو چار چیزوں میں شمار مت کرو؟ پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ حضرات توحید اور رسالت کو جانتے ہی تھے, توحید اور رسالت پر تو وہ ایمان لا ہی چکے تھے, اسی لیے اس کو گننے کی ضرورت نہیں, وہ تو مسلمان تھے, توحید رسالت کا اقرار پہلے ہی کر چکے تھے, اسی لیے اس کو چار چیزوں کے اندر شمار مت کرو, اس کو الگ کر دو تو بقیہ چار چیزیں باقی رہ جاتی ہیں. دوسری وجہ اس کی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کلمہ شہادت کا تذکرہ بطور تبرک کے ہیں, باقی چار چیزیں اصلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. تو یہ تو مسلمان تھے ہی تھے, اسی لیے شہادتین کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تبرک فرمایا اور سکھلائی بقیہ چار چیزیں. تیسری توجہ اس کی یہ کی جاتی ہے کہ اول بات جو شہادتین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی یہ تھی تمہیدی بات, اور باقی چار چیزیں حضور نے اصلاً سکھائی. تو شہادتین کا اقرار کس درجے میں ہے؟ تمہید کے درجے کے اندر ہے, اور باقی چار چیز حضور نے اصل سکھلائی. اب یہ مان لیں گے تو اس صورت کے اندر سکھائی ہوئی چیز چار ہی رہ جائے گی, اور اول چیز شہادتین کو یا تو تمہید مان لو یا بطور تبرک مان لو, یا یہ کہ اس کو شمار ہی مت کرو چونکہ وہ لوگ تو پہلے سے مومن تھے ہی تھے, اس لیے شمار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تیسری توجہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزیں ان کو سکھلانے کے لیے فرمایا, لیکن اگر زائد بات سکھلا بھی دے وے تو یہ کون سے اعتراض کی چیز ہے کہ اتنے بڑے پہاڑ اور آسمان ہلا گئے؟ کہ بھائی وعدہ فرمایا کہ میں آپ کو چار چیزیں سکھلاؤں گا اور ایک چیز زائد سکھلا دے رہے, تو یہ کون سی چیز اشکال کی ہے؟ یہ تو مزید شفقت کی چیز ہے کہ آپ نے چار چیز کے لیے فرمایا تھا اور شفقت فرما کر کے پانچویں چیز بھی سکھلا دی, یہ تو کمال شفقت کی بات ہے. اسی لیے یہ کوئی اشکال کی اور اعتراض کھڑا کرنے کی چیز ہے ہی نہیں کہ اس کو جو ہے اتنا اونچا بنا کر کے اس کے اوپر ہنگامہ اور اعتراض کھڑا کیا جائے. چوتھی توجہ سمجھو اس سلسلے کے اندر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حضرات آئے تھے وفد, ان حضرات کو چار چیزیں سکھلانا مقصود تھی, اس لیے حضور نے ان کو چار چیز سکھلائی یہ آنے والے لوگوں کو. اور اول چیز جو شہادتین والی سکھلائی وہ ان آنے والوں کے اعتبار سے نہیں سکھائی, ان کی قوم کے جو لوگ اب تک ایمان نہیں لائے تھے ان کے اعتبار سے ان کو بتلائی. تو کل پانچ باتیں بتلائی, اس میں اول بات بتلائی قوم کے جو لوگ یہاں وفد میں آئے نہیں تھے اور ایمان بھی نہیں لائے ہیں ان کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول بات بتلائی, اور یہ جو یہاں تشریف لائے تھے وفد میں ان کے اعتبار سے تو حضور نے کتنی باتیں بتلائی؟ چار ہی باتیں بتلائی. اس اعتبار سے یہ عادت فٹ بیٹھ جائے گا. پانچویں توجیہ سمجھو کہ یہاں جو پانچ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے, پانچ باتیں, یہ پانچوں کی پانچوں باتیں ایمان ہی کی تفسیر ہے. یہ پانچوں کی پانچوں باتیں اگر غور کرو تو ایمان ہی کی تفسیر ہے کہ بھئی ایمان لانے والے کو ایک تو ظاہری اعمال کرنے پڑیں گے اور دوسرے باطنی اعمال کرنے پڑیں گے. ظاہری اعمال کے اندر نماز کی پابندی کرو, زکوٰۃ دو, رمضان کے روزے رکھو, غنیمت کا خمس حکومت کو جمع کراؤ, یہ ظاہری اعمال, اور شہادتین کی تصدیق یہ جو ہے باطنی اعمال. تو گویا یہ پانچوں کے پانچوں اعمال کا تعلق جو ہے اقرار توحید اور ایمان سے ہیں. گویا کہ یہاں راوی نے ایک ہی چیز بتلائی چار میں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چار چیزوں کا وعدہ فرمایا تھا تو راوی نے کتنی چیز نقل کی؟ ایک ہی چیز نقل کی. اس لیے کہ یہ پانچوں چیزیں ایک ہی کی شاخیں ہیں, ایمان ہی کی شاخیں ہیں. بقیہ تین کہاں گئے؟ تو راوی بھول گئے تین چیزوں کو ذکر کرنا. وہ تین چیزیں یہاں ہے ہی نہیں, یا بیان کرتے وقت پر راوی کو استحضار نہیں رہا, دھیان نہیں رہا بیان کرنا اور بتلانا. دیکھیے اس کال میں تو یہ باتوں کو بھی اڑا دیا سارے نمبر کو کہ بھئی یہاں جو موجود ہے وہ پانچ ہے ہی نہیں, چار بھی نہیں ہے, یہاں تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہیں ایمان اور ایمان کی شاخیں. ابھی تو جو حضور نے چار چیزیں سکھلانے کا وعدہ فرمایا تھا اس میں سے ایک ہی چیز ہمارے سامنے آئی. کون سی چیز؟ ایمان اور ایمان کی شاخیں. تین چیزیں تو ابھی باقی ہی ہے, کہاں ہیں وہ تین چیزیں؟ تو کہ راوی بیان کرنا بھول گئے یا بیان کرتے وقت اس کا استحضار راوی کو نہیں رہا. یہ بھی ایک توجیہ اس کی گئی ہے, اگرچہ اس توجیہ کو محققین نے پسند نہیں کیا ہے. چھٹی توجیہ سمجھو, مامورات جو ہے یعنی جو چیزیں کرنے کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے جو کام ارشاد فرمائے وہ تو ہیں اول چار. حضور نے کیا فرمایا یعنی بات کیا تھی؟ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ, امر معمول, یعنی حضور کو جن چیزوں کو سکھلانا تھا وہ تو اول چار ہی ہے, شہادت, نماز, زکوٰۃ اور رمضان. مامورات تو یہ چار ہی ہے. یہ جو پانچویں نمبر کا جو آیا اضافہ تو یہ اضافہ اسی لیے آیا کہ سمجھو کہ تم لوگ کافروں کے قریب رہتے ہو اور قتال کا موقع اگر آ جائے اور غنیمت حاصل کرو تو پھر اس میں سے خمس بھی جمع کرا دینا. چار باتیں اصل معمولات, اور پانچویں باتیں کیسی؟ بالفرض کہ تم رہتے ہو کافروں کے قریب, بالفرض تمہارا ان سے قتال کا معاملہ ہوا, قتال میں تم کو غنیمت مان لو کہ مل گئی, تو کیا کرو گے؟ تو کہا خمس جمع کروا دینا. تو یہ جو ہے اس طرح پانچویں بات بتلائی گئی, مان لو کہ اگر یوں ہو گیا تو یوں کر لینا, اس طریقے سے. تو اصل مامورات اول چار چیزیں, اور پانچویں بات تو فرض اور امکان اور احتمال کو ملحوظ رکھ کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. چھٹی توجیہ یا ساتویں توجیہ؟ ساتویں توجیہ سمجھو. باشورا نے عجیب توجیہ کی یہاں پر ساتویں. قرآن مجید میں صلاۃ اور زکوٰۃ تیس موقعوں پر ایک ساتھ آیا ہے. صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم تیس مقام کے اوپر ایک ساتھ آیا ہے. جب دونوں تیس مقامات پر ایک ساتھ آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں کا درجہ ایک ہی ہے. 30 جگہوں پر دونوں ایک ساتھ رہے ہوئے تو پھر اس کا مطلب کیا کہ دونوں کا درجہ کیسا ہے؟ ایک. اب دونوں کو ایک مان لو تو باقی کل ملا کے کتنی چیز ہو جائے گی؟ چار ہی ہو جائے گی. ایک شہادتین، نماز اور زکوٰۃ تو دونوں مل کر ایک، دو سیام رمضان تین، من المغنم الخمس چار. اس طریقے سے چار کے پارٹیے بیٹھ گئے کہ کس طرح جو ہے چار کی سیٹنگ ہو جائے گی. آٹھویں توجیہ لے لو. بعض شرا نے آٹھویں توجیہ کیا کیے کہ دیکھو غور کرو حدیث شریف کے الفاظ کے اوپر کہ اس کے اندر پانچ میں سے دو چیزیں مال کے متعلق ہیں، زکوٰۃ اور غنیمت کا خمس. زکوٰۃ اور غنیمت کا خمس یہ دو چیزیں ہیں مال کے متعلق. تو یوں کہا کہ زکوٰۃ یہ ہیں مالدار کے مال میں سے جو حق ادا کرنا ہوتا ہے، اور غنیمت یہ مقاتلین کی پاس آئے ہوئے مال میں سے جو مالی حق جمع کرانا ہوتا ہے. تو دونوں کا ٹائٹل ہے مالی حق جمع کرانا. زکوٰۃ مالداروں کے پاس جو مال ہے اس میں سے مالی حق ادا کرنا، اور غنیمت اللہ کے راستے کے اندر قتال کرنے والوں کے پاس جو مال آیا اس میں سے مالی حق ادا کرنا. تو کہا دونوں جو ہیں نا مالی حق ادا کرنے کے ٹائٹل میں دونوں شامل ہیں، اسی لیے زکوٰۃ اور غنیمت کا خمس دونوں ایک نمبر ہے. اسی لیے اب کل ملا کے کتنے ہو جائیں گے؟ چار ہو جائیں گے. اس طرح بھی بادشاہ نے چار کا عدد سیٹ کر دیا ہے. بہرحال یہ اس کی سب توجیحات ہے جو مختلف حضرات شعراء کرام نے لکھی ہے. اب ایک چوتھا مسئلہ باقی رہتا ہے کہ حدیث شریف میں حج کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی شہادتین کا اقرار، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، غنیمت میں سے خمس دو، زکوٰۃ، حج کے بارے میں تو کچھ فرمایا ہی نہیں، ایسا کیوں ہوا؟ پہلا جواب سمجھو، حج اس وقت تک فرض نہیں ہوئی تھی. حج اس وقت تک فرض نہیں ہوئی تھی. کتنا اچھا جواب ہے. لیکن اس جواب پر اشکال لوگوں نے کھڑا کیا ہے کہ وفد عبد القیس کی آمد ایک قول میں 9 ہجری میں ہے، دوسرے قول میں سن 10 ہجری میں ہے، اور وہاں تک تو حج فرض ہو چکا تھا. سن 9 ہجری میں تو حضرت ابو بکر صدیق ایک بہت بڑے قافلے کو لے کر امیر الحاج بن کے تشریف لے گئے تھے. اس لیے یہ قول کو بازوں نے کمزور قرار دیا. ایسے ہے شرا نے لکھا ہے کہ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا. نمبر دو، دوسری توجہ سمجھو، حج کا ذکر تھا روایت میں لیکن راوی نے اختصار کے پیش نظر چھوڑ دیا. یہ چند توجیہات دماغ میں فٹ رکھنے کی جو رکھنے کی 10 پرچے لکھنے ہیں، کہیں نہ کہیں تو یہ جو ہے توجیہ آ ہی جائے گی صادق. 10 پرچوں میں سے کہیں نہ کہیں یہ توجیہات کام آنے ہی والے ہیں کہ آیا روایت میں تو تھا لیکن راوی نے اختصار کے پیش نظر اس کو چھوڑ دیا. تیسری توجیہ سمجھو کہ ہر وقت کے اوپر اس قبیلے کے لیے حاضری دینا مشکل تھا. ہر وقت اس قبیلے کے لیے حاضری دینا مشکل تھا. جیسے کہ آپ نے روایت میں پڑھ لیا نا کہ انہوں نے کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بیننا وبینک ھذا الحی من کفار مدر، ہمیں آپ کے پاس آنے میں یہ قریشی لوگ رکاوٹ بنتے ہیں. تو یہ بیچارے ہر وقت حضور کی خدمت اقدس میں حج میں حاضری دے سکتے نہیں تھے. یہ تو رجب کے مہینے کا قبیلے مضر بڑا اکرام کرتے ہیں، تو مضر کے مہینے رجب کا فائدہ اٹھا کر یہ لوگ آ گئے، ورنہ ہر وقت ان کے لیے آنا مشکل تھا. اسی لیے ان لوگوں کے لیے حج کی حاضری بھی مشکل کاموں میں سے تھی. یہ بھی ایک توجیہ بعض شرائع کرام نے کی ہے. لیکن یہ توجیہ بھی اس لیے کمزور معلوم ہوتی ہے کہ وہاں حادث شہر، یہاں بخاری کی روایت کے اندر تو ہے فی شہر الحرام واحد ہے، لیکن آپ کو بتلایا گیا تھا کہ بہت سی روایت میں اشہور حرم کا لفظ آیا ہے جمع کا صیغہ، اور حج ہوتا ہے ذی الحج میں، اور وہ بھی اشہور حرم میں سے ہے، تو اگر وہ لفظ ہو تو پھر یہ تیسری توجیہ بھی ڈھیلی پڑ جائے گی، اسی لیے یہ تین توجیہات ہے تو صحیح، لیکن تینوں توجیہات کے اوپر کچھ نہ کچھ کلام بھی جو ہے کھڑا ہوتا ہے. بہرحال جو ہے حج کا تذکرہ روایت کے اندر نہیں آیا. اب یہاں ایک پانچویں بات سمجھ لو کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار برتنوں سے ممانعت کیوں فرمائی؟ ہنتم، دبا، نقیر، مزفت یا مقیر، اس سے ممانعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمائی کہ بھئی ان برتنوں کو استعمال مت کرنا؟ پہلی وجہ، ان برتنوں کے اندر نبیز بناتے ہیں تو بہت جلدی وہ نبیز کو نشہ آ جاتا ہے، ان برتنوں کے اندر گرمی زیادہ ہوتی ہے، ہوا کی آمد و رفت نہیں ہوتی ہے، اسی لیے ان برتنوں کے اندر نبیز جلدی بگڑ جائے گی، جلدی نشاور ہو جائے گی، جاگ پھینکنے والی ہو جائے گی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار برتنوں کو نبیس کے لیے استعمال کرنے سے منع فرمایا کہ آدمی غفلت میں رہ جاوے اور نبیس بن جاوے خمر، نبیس بن جاوے نشاور چیز. ایک بات. دوسری توجیہ کی گئی ہے کہ اگر ان چار برتنوں کو استعمال کرو گے تو شراب کی حلت کے زمانے میں شراب بنانے میں یہی چار برتن استعمال ہوتے تھے، تو اگر ان چار برتنوں کو نبیز میں استعمال کرو گے تو برتن دیکھ کر کے نبیز یا شراب یاد آ جائے گی. ابھی تو تم نبیز بنا رہے ہو ان برتن میں، لیکن برتن دیکھ کر کے پرانی یادیں تازہ ہو جائے گی، اور پرانی یادیں ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر کتنی بھی راکھ کا ڈھیر جمع ہو کبھی نہ کبھی وہ راکھ اڑ کر کے نیچے سے چنگاری تو بھڑک کے سامنے آتی ہی آتی ہے. یہ پرانی یادوں کا یہ حال ہے. تو چونکہ شراب کی حلت کے زمانے میں ان چار برتنوں میں لوگ شراب بناتے تھے، اب ان چار برتنوں میں نبیز بنائیں گے تو یاد آ جائے گا کہ ارے یار اس میں تو اپنے شربت شراب بنایا کرتے تھے، تو کہیں پھر جو ہے ایکاد جو ہے جام لگانے کا یاد تازہ نہ ہو جاوے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بھائی ان برتنوں کو استعمال اج مت کرو تاکہ شراب یاد اج نہیں آوے، شراب یاد اج نہیں آوے تو تم کو پینے کا دل ہی نہ ہوئے، اسی لیے حضور نے اس قدر شدت سے ان چار برتنوں کو استعمال کرنے سے ممانعت فرما دی. آدمی کو کسی چیز کی عادت چھوڑنی ہو تو بالکل لیا چھوڑے، وہی جو ہے آدمی کی لت اگر کسی چیز کی پڑی ہو تو ختم ہوتی ہے، ورنہ لت جو پڑی ہوتی ہے اس کو ختم کرنا آدمی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم تو سادہ موبائل ہی رکھتے ہیں، سادہ موبائل، صرف کالنگ ہو ایسا، کوئی واٹس اپ نہیں، کوئی نیٹ نہیں. اگر تمہیں لت چھوڑنی ہے نا تو یہ سادے ڈبلے بھی مت رکھو تو اس کی لت چھوٹے گی، ورنہ اس کی لت پت چھوٹنے والی نہیں ہے. یہ بھی ایک نشہ ہے اس زمانے کے اندر کہ جو ہے اچھے اچھے اس کے نشے میں ایسے غرق ہیں کہ نماز میں بھی ہے ساتھ میں، حرم میں بھی ساتھ میں ہے، مینا عرفات میں بھی ہے، اور روزہ مبارک پر سلام پیش کرتے وہاں بھی ہے، اور بیڈ روم میں زوجہ کے ساتھ ہے وہاں بھی یہ دوسری بیوی موبائل موجود ہے، اس قدر اس کی لت پت لوگوں کو پڑی ہوئی ہے. خیر، تو یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ممانعت فرمائی. بعد میں چل کر کے جب لوگوں کے دلوں میں شراب کی حرمت راسخ ہو گئی اور شراب سے لوگوں کو نفرت کا درجہ حاصل ہو گیا، تو پھر ان برتنوں کو استعمال کی اجازت دے دی گئی کہ اب ان برتنوں کو تم استعمال کر سکتے ہو. شروع میں جب حرمت نازل ہوئی تو چونکہ عربوں کے دل دماغ کے اندر یہ شراب ایسی رچی بسی ہوئی تھی کہ اس کے برتن کو بھی استعمال کرنے سے منع فرما دیا. پھر بعد میں دیکھا کہ اب حرمت راسخ ہو گئی ہے، اس کی عادت چھوٹ گئی ہے، تو پھر ان برتنوں کو دوسرے کاموں میں استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی. اس لیے مسلم شریف کی روایت کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو صرف مشکیزے میں نبیز بنانے کی اجازت دی تھی، اب ہر برتن میں تم نبیز بنا سکتے ہو. بعد میں حضور نے اجازت دے دی. اور مشکیزے میں کیوں اجازت تھی؟ وہ حکمت آپ کو بتلا دی تھی. مشکیزہ چمڑے کا ہوتا ہے اور اس میں آپ نبیز بناؤ گے، اور جیسی اس کے اندر جھاگ آنا شروع ہوگی تو مشکیزہ پھولے گا، اور پھولے گا تو آدمی کو نظر آئے گا کہ پھول کیوں گیا، چلو جلدی سے استعمال کر کے ختم کرو، ابھی گیس ہے. پھر جھاگ آئے گی، جھاگ آنے کے بعد نشہ چڑھے گا، ابھی گیس آئی اور مشکیزہ پھولا ہے، جلدی سے استعمال کر ڈالو تاکہ جھاگ بھی نہ آوے اور نشہ اور بھی نہ ہوئے. یہ مشکیزے میں نظر آئے گا، دوسرے برتن میں نظر نہیں آئے گا. تو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت صحابہ کرام کو عطا فرما دی تھی. یہ چند باتیں تھیں اس حدیث شریف کے متعلق. وہ وفد عبد القیس کے متعلق یہ باتیں مکمل ہوئی. جی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نیا ترجمت الباب قائم فرمایا. یہ باب اس چیز کے بارے میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. اعمال کا دار و مدار ثواب کی امید کے اوپر ہے. حسبا کا معنی ثواب کی امید، ثواب کی طلب کے اوپر ہے. اور ہر ایک انسان کو وہی چیز ملتی ہے جس چیز کی وہ انسان نیت کرتا ہے، وہی چیز اس انسان کو ملا کرتی ہے. ترجمۃ الباب کے تین اجزاء ہے، دھیان میں رکھنا. پہلا جز ان الاعمال بالنیت، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. دوسرا جز والحسبتی، اعمال کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ تم ثواب کی اللہ تعالی سے امید رکھو، ثواب کا یقین رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس عمل کے اوپر تمہیں اجر اور ثواب اور نیکی عطا کریں گے. نمبر تین، ہر ایک انسان کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق اللہ تعالی معاملہ فرماتے ہیں. یہ تین الگ الگ اجزاء ہے ترجمۃ الباب کے، اور بالترتیب تینوں چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آیات اور احادیث سے استدلال کیا ہے. کیا لف و نشر مرتب ہوا ہے، کہ جس ترتیب سے ترجمت الباب میں تین چیزیں بیان فرمائی اسی ترتیب سے ترجمت الباب کو ثابت کرنے کے لیے آیت اور احادیث کو امام علی مقام لائے. اس کے بعد ترجمت الباب کا مقصد سمجھو کہ اس باب کو قائم کرنے کا مقصد کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. نمبر ایک، ایسے لوگوں کی تردید کرنی ہے جو یوں کہتے ہیں کہ ایمان صرف اقرار باللسان کا نام ہے، قلب کی تصدیق کا ایمان میں کوئی تعلق نہیں ہے. تو جو گمراہ فرقے اس بات کے قائل ہیں کہ ایمان صرف اقرار باللسان کا نام ہے، قلب کی تصدیق کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے لوگوں پر تردید کرنے کے لیے امام نے یہ ترجمت الباب قائم فرمایا اور یوں ثابت کیا کہ صرف زبانی قول کا نام ایمان نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ قلب کے اندر بھی نیت ارادہ ہونا ضروری ہے، تو جا کر کے ایمان معتبر ہوگا. صرف زبانی اقرار کا نام ایمان نہیں ہے، قلب اور دل کے اندر بھی ایمان کا یقین تصدیق یہ ضروری ہے، تب جا کر کے ایمان انسان کا معتبر سمجھا جائے گا. دوسرا مقصد سمجھو ترجمت الباب کا، ایمان نام ہے عمل کا، ایمان نام ہے عمل کا، یعنی ایمان لانے کے ساتھ آدمی کو اعمال بھی کرنے پڑیں گے اور عمل میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے، عمل میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے ایمان کے اندر بھی نیت کی ضرورت ہے، اس لیے ایمان کے اندر بھی نیت کی ضرورت. دیکھو مربوط بات سمجھو، کتنی مربوط بات ہے کہ ایمان نام ہے عمل کا، یعنی ایمان کے ساتھ اعمال بھی ضروری اور عمل میں نیت کی حاجت اور ضرورت رہتی ہے. حتی وسط کو نکالو نتیجہ نکلے گا، ایمان کے اندر بھی نیت کی ضرورت رہے گی تو ہی انسان کا ایمان معتبر ہوگا. اسی لیے فقہاء کرام نے ایک مسئلہ لکھا کہ ایک آدمی ایمان لا رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، مسلمان ہو رہا ہے اور اس کے دل کے اندر نیت بھی ہے کہ میں مومن ہو رہا ہوں، مسلمان ہو رہا ہوں، تب تو اس کا ایمان لانا، مسلمان ہونا معتبر سمجھا جائے گا. ایک آدمی ایمان لا رہا ہے، مسلمان بن رہا ہے اور دل کے اندر نیت بھی ہے کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں، میں اسلام میں داخل ہو رہا ہوں، میں مومن بن رہا ہوں، تو اس کا ایمان اور اسلام معتبر سمجھا جائے گا. اور اگر دل کے اندر نیت نہ ہو مسلمان ہونے کی، مومن ہونے کی، صرف زبان سے کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے کلمے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اس کو مومن اور مسلمان نہیں سمجھا جائے گا. حالانکہ زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن دل کے اندر ایمان لانے کی نیت نہیں ہے، مسلمان ہونے کی نیت نہیں ہے، تو صرف زبان سے اس کا کلمہ پڑھنا یہ معتبر سمجھا نہیں جائے گا. اس طرح کلمہ پڑھنے والے تو ٹولے کے ٹولے بھرا جاوے اتنے ملیں گے ہم کو، لیکن ان کے دل کے اندر تصدیق نہیں ہوتی، ایمان کی نیت نہیں ہوتی، جذبہ اور ارادہ نہیں ہوتا، اسی لیے ان کا وہ زبانی ایمان معتبر سمجھا نہیں جائے گا. کوئی کسی مسلمان کے پاس آئے گا، کسی مقصد سے آیا، نوٹ لینے آیا یا ووٹ لینے کے لیے آیا تو آ کر کے کہے گا مسلمان بھائیو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حالانکہ دل کے اندر ایمان نہیں ہے، نہ تو ایمان کی نیت اور ارادہ ہے نہ تو جذبہ ہے، وہ تو اپنے ایک مقصد سے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا اور وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل نہیں سمجھا جائے گا. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ترجمت الباب کے ذریعے ہمیں یہ بات واضح فرمائی. دوسری اہم بات یہ سمجھنا کہ جس روایت کے اندر احتساب اور حسبت کا لفظ ہے وہ روایت امام بخاری کے شرط پر پوری نہیں اترتی، اس لیے ترجمت الباب میں حسبت کا لفظ لکھ دیا اور اشارہ کر دیا کہ کسی حدیث میں احتساب اور حسبت کا لفظ آیا ہے، لیکن وہ روایت چونکہ میرے شرائط پر پوری اترتی نہیں ہے اسی لیے میں یہاں اپنی صحیح میں تو لاؤں گا. تو امام ایسا کرتے ہیں بہت سی مرتبہ کہ کوئی حدیث ہے یقیناً ہے صحیح حدیث، لیکن جو امام نے اپنی کتاب کے لیے اعلیٰ ترین شرائط مقرر کیے اس شرائط پر وہ روایت پوری اترتی نہیں ہے. تو اس حدیث شریف کی طرف ترجمۃ الباب کے ذریعے آپ اشارہ کر دیں گے کہ بھائی اس طرح حدیث ہے، وہ آپ ڈھونڈ لینا دوسری کتاب کے اندر آپ کو مل جائے گی. لفظ حسبت کا یہی ہوا ہے کہ حدیث میں موجود ہے لیکن امام عالی مقام کے شرائط کی روایت پر وہ اتنی مضبوط وہ روایت نہیں تھی اس لیے وہ نہیں لائے. فدخل فیہ الایمان، اس میں ایمان داخل ہوگا، یعنی اگر نیت کر کے کوئی آدمی ایمان لائے گا تو ایمان معتبر ہوگا، بغیر نیت کے اس کا ایمان اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہوگا. نمبر دو، والوضوء، وضو کرنے کے لیے بھی نیت کرنا ضروری ہوگا، اس کے بغیر وضو صحیح نہیں ہوگا. یہ احناف کا مسلک نہیں ہے، احناف کے یہاں بغیر نیت کے بھی وضو صحیح ہو جاتا ہے، البتہ اگر آدمی وضو کے اوپر ثواب کمانا چاہے تو نیت کرے گا تو وضو پر ثواب ملے گا، بغیر نیت کے تو وضو ہو جائے گا لیکن اس کو اجر اور ثواب ملے گا نہیں. ہمارے یہاں وضو اور غسل دونوں میں یہی مسئلہ ہے کہ بغیر نیت کے بھی آپ کرو ہو جائے گا لیکن جو ہے اس کے اوپر ثواب نہیں ملے گا. اگر آپ کو ثواب چاہیے تو نیت کر کے آپ وضو اور غسل کرو تو اللہ تعالیٰ کی آپ کو اجر ملے گا. اسی لیے مسجدوں کے بورڈ پر لکھا رہتا ہے وضو خانے پر اتوضؤ لرفع الحدث ولمرضاۃ الرب، ایسا نیت کر کے وضو کرو. لیکن برسوں برس سے لکھا ہوا ہے کلر جانکھا پڑ کے اکھڑ بھی جاتا ہے لیکن لوگوں کی نیت میں نہیں آتا ہے، لوگوں کی نیت میں آتا نہیں ہے. وہ لکھا ہوا کلر دیکھو وہ سامنے جانکھا پڑ گیا ہے اور بعض جگہوں پر تو اکھڑج گیا ہے لیکن پھر بھی نیت میں آتا واتا نہیں ہے. اتوضؤ لرفع الحدث ولمرضاۃ الرب، تو اس کو نیت میں لاؤ تو ثواب ملے گا، ایسے ویسے ملے گا نہیں. شوافی کی یہاں نیت شرط ہے کہ نیت کرے گا تو اس کو طہارت حاصل ہوگی ورنہ حاصل نہیں ہوگی. والصلاۃ، اور نماز بھی اس میں داخل ہے. کیا مطلب؟ نیت کر کے نماز پڑھو گے تو فریضہ ادا ہوگا اور بغیر نیت کے نماز پڑھو گے تو ورزش ہو جائے گی، ایکسرسائز ہو جائے گی لیکن فریضہ اور عبادت ادا ہوگی نہیں. وزکات کا بھی معاملہ یہی ہے بھائی کہ بھائی نیت کر کے زکات نکالو تو فریضہ ادا ہوگا اور اگر بغیر نیت کے زکات نکال ڈالی تو فریضہ ادا ہونے والا نہیں. ایک ہی شکل ہے بغیر نیت کے زکات کی ادائیگی کی، ایک ہی شکل ہے. وہ مسئلہ آپ نے پڑھا ہے پیچھے کتابوں کے اندر کہ اگر کوئی آدمی اپنا کل کا کل مال زکات فرض ہونے کے بعد کل کا کل مال اللہ کے راستے میں خیرات کر دے وے تو ضمن زکات ادا ہو جاتی ہے، باقی زکات کی مقدار ادا کرنے کے لیے نیت کرنا شرط ہے، اس کے بغیر اس کی زکات ادا ہونے والی نہیں ہے. والحج اور حج کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ نیت کرو تو حج ادا ہوگا، ورنہ جو ہے دو چادر باندھ کر کے مکہ کی سیر ہو جائے گی اور حج ادا نہیں ہوگا، نعوذ باللہ. اسی لیے آپ نے احرام کے بنیادی شرائط میں پڑھا ہے کہ دو چادر باندھنے کا نام احرام نہیں ہے، دو چادر باندھنے کا نام احرام نہیں ہے، بلکہ احرام کس کا نام ہے؟ نیت کرنا حج کی یا عمرے کی اور اس کے ساتھ لبیک پڑھنا، تب جا کے احرام شروع ہوتا ہے. تو حج کے اندر بھی نیت کرنا شرط ہے، تب جا کر کے آدمی کا حج ادا ہوگا، ورنہ حج ادا نہیں ہوگا. والصوم روزے میں بھی نیت کرنا شرط، اسی لیے سحری کے وقت پر ہر گاؤں میں مسجدوں پر اعلان ہوتا ہے، نیت کرو روزہ شروع کرنے کی. اور وہ بیچارے عوام نیت کا اعلان کرتے ہیں تو ایسی جو ہے وہ عربی میں نیت کی جنازے نکال لیں، نویٹو ہن اصوما گڑن اللہ تعالی من شہر رمضان، سننا نہیں رمضان، اتنے شاندار الفاظ میں وہ نیت کرواتے ہیں کہ جو ہے کبھی جو ہے ان کو تجوید سے پالا ہی نہیں بڑا ہو، بلکہ وحشت اور نفرت ہو، اس انداز کے اندر وہ نیتوں کا اعلان کرواتے ہیں. تو نیت شرط ہے روزے کے واسطے بھی. والاحکام، احکام کا لفظ اچھی طرح سمجھو کہ احکام سے کیا مراد ہے، کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احکام کے اندر بھی نیت کرنا شرط ہے. بویو قضاء محاکمات، یہ سب چیزیں احکام کے اندر آتی ہے، بویو قضاء اور محاکمات، یہ سب چیزیں احکام کے ذیل کے اندر شامل ہوگی، کہ اس کے اندر بھی نیت کرنا آدمی کے لیے ضروری ہے. یہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں. ایک جامع اصول یاد کرو نیت کے مسئلے میں، تو پھر جو ہے یہ جزیات میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. جامع اصول، وہ عمل جس کا ثواب اور فائدہ آخرت میں مطلوب ہے، وہ عمل جس کا ثواب اور فائدہ آخرت میں مطلوب ہے وہاں نیت کرنا ضروری ہے ثواب حاصل کرنے کے واسطے. جتنے بھی اعمال ایسے ہیں کہ جس کا ثواب اور فائدہ آخرت میں مطلوب ہے وہاں نیت کرنا ضروری ہے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، اور جس کا فائدہ دنیا میں فوراً ہوتا ہے وہاں نیت کرنا شرط نہیں ہے. جس کا فائدہ دنیا میں فوری ہوا کرتا ہے وہاں نیت کرنا شرط نہیں ہے. اسی لیے نکاح کا فائدہ فوری ہے تو اس کے اندر بھی نکاح کرتے وقت آدمی کے لیے نیت کرنا ضروری نہیں. ہاں اگر اس نکاح پر اجر ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اچھی نیت کر کے نکاح میں بیٹھے تو اس کے اوپر اس کو نکاح عبادت بنے گا اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے. اگرچہ یہ ناممکنات میں سے ہیں کہ بغیر نیت کے میں نے قبول کیا ایسا آدمی بولے، لیکن ایک فرضی مسئلہ ہے کہ بغیر نیت کے بھی اگر وہ ایجاب قبول کر لے گا تو استمتاع بدع اس کی حلت جو ہے ثابت ہو جائے گی، وہاں نکاح کے اندر نیت کرنا شرط نہیں ہے. اب استدلال میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ آیت لائے، وقال اللہ تعالی قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا. شاكلتی کس کو کہتے ہیں؟ شاکلتی کی تفسیر نمبر ایک خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کی علانیتی ہی، کہ شاکلتن کی تفسیر کیا ہے؟ آدمی کی نیت کے مطابق. اب آیت کریمہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ جیسی نیت کرو گے ویسا عمل ہوگا، جیسی نیت کرو گے ویسا تمہارا عمل ہوگا. تو شاکلتن کی تفسیر امام علی مقام نے خود نیت سے کی ہے. قل کل یعمل علی شاکلتی، ہر ایک آدمی اپنی اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے، جیسی نیت ویسا عمل. ایسے شاکلہ کا دوسرا لغوی معنی آتا ہے رویش، تیسرا معنی آتا ہے مزاج، چوتھا معنی آتا ہے جبلت، اور پانچواں معنی آتا ہے طبیعت کے بھی. یہ بھی شاکلت ان کے معنی آتے ہیں. اسی لیے قل کل یعمل علی شاکلتی، آدمی اپنے مزاج، اپنی جبلت، اپنی طبیعت، اپنی رویش کے مطابق عمل کرتا ہے. فربکم اعلم بمن ہوا اہدا سبیلا،